الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادی لیلا انکم متبعون واترک البحر رہوا انہم جند مغرقون کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم وَنَعْمَتٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ قابل عزت واجب الاحترام میرے عزیزو، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی توفیق سے سورۃ دخان کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین نے ان آیات کے اندر فرعون کی کچھ باتوں کو اور کچھ کاموں کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کسی مقام پر قارون کا ذکر کرتا ہے، کسی مقام پر حامان کا، کہیں قوم عاد کا ذکر آتا ہے تو کہیں قوم ثمود کا۔ کہیں ابراہیم علیہ السلام کی امت جو اس کے دشمن بن گئی تھی جان کی، ان کو ذکر آتا ہے۔ یہ تمام واقعات آپ اگر اکٹھے کر لیں تو ایک مجموعی طور پر آپ کے سامنے نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ یہ دنیا اور اس دنیا کی رنگینی، اس دنیا کا لطف و لذت اور اس دنیا کا عیش و عشرت، اس دنیا کی بادشاہی، وزارت، صدارت، اس دنیا میں قوموں کا بڑا طاقتور ہونا اور بڑی بڑی جائیداد کرنا، یہ سب چیزیں بیکار ہیں جبکہ آدمی اللہ کا نافرمان اور باغی بن جائے۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ فرعون کو فرعونیت نہ بچا سکی، قارون کو اپنا بے بہا خزانہ نہ بچا سکا، قوم عاد کو ان کی افرادی قوت ان کو نہ بچا سکی، قوم ثمود کو ان کی تخلیقی طور پر بدنی قوت ان کو نہ بچا سکی، اسی طرح جتنی قومیں آئیں اور وہ اللہ کی باغی بن گئیں، قرآن حکیم نے بتایا کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا، صرف وہی لوگ بچے جو اللہ کے تابعدار تھے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار تھے، انہی کی نسل چلی۔ آج یہ انسان اربوں کی تعداد میں دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی مومن نہ رہتا. آج آپ کو انسانوں کا کوئی ایک فرد بھی نظر نہ آتا. یہ پوری آج انسانیت مومنوں کی مرہون منت ہے کہ کچھ نہ کچھ ہر دور میں اس زمین پر مومن رہے جن کی نسل کو رب العالمین نے آگے پھیلایا. ورنہ تو قرآن حکیم بتاتا ہے کہ ہر اللہ کی باقی قوم اور مشرک قوم دنیا سے مٹا دی گئی. جہاں بڑوں کو برباد کر دیا وہاں جوانوں اور بچوں کو بھی برباد کر دیا. جہاں مرد تباہ ہو گئے وہاں عورتیں بھی نہ بچی. کوتے عذاب القوم, قرآن اعلان کرتا ہے کہ ایسی قوموں کی جڑ کاٹ دی گئی, نسل مار دی گئی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو پہلے مسلمان تھے اور مسلمانوں کے اولاد تھے لیکن بگڑ کر مشرک بن گئے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال ان کو ایمان کی دعوت دی لیکن انہوں نے ماننے کا نام ہی نہ لیا. آخر کار نتیجہ یہ سامنے آیا کہ اللہ کا عذاب آ گیا اور نوح علیہ السلام کی مشرک قوم آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے ہی غرق ہو گئی. صرف وہی بچے جو سچے ایماندار تھے, جو کفر و شرک سے پاک تھے, جن کا ایمان اور عمل ایسا تھا جیسا کہ نوح علیہ السلام کا ایمان اور عمل. تو مالک نے اتنی بہت بڑی قوم کو پانی میں غرق کر کے سمجھا دیا دنیا میں آنے والوں کو, لوگوں دیکھ لو یہ فیصلہ تمہارے سامنے ہے. یہ تھوڑے سے لوگ بچا لیے گئے ہیں اور باقی ساری قوم کی قوم کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے. تم بھی ذرا اپنے دماغ کو بیدار کرو کہ اگر تم نے بھی یہی رویش اختیار کی پھر یاد رکھو تم بھی اللہ کے عذابوں سے نہیں بچ سکتے ہو. اتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے لیکن جب وہ اللہ کے باغی بن گئے تو رب العالمین نے ان کی بادشاہت کو تہس و نہس کر دیا, ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو ہر ایک کو انسان کو جنجوڑ کر کہا گیا کہ ذرا غور کر, اگر تو نے بھی مغرور بادشاہوں کی طرح تیرے دل میں بھی اگر تکبر آ گیا, غرور آ گیا, اور تو بھی اپنے تکبر اور غرور اور دنیا پرستی کے اندر اللہ کا باغی بن گیا تو پھر کوئی بعید نہیں ہے کہ زندگی ہی میں تجھے کسی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے. اگر اللہ زندگی میں عذاب نہیں چاہے گا تو مرنے کے بعد تو اللہ رب العزت کا فرمان سچا ہے کہ یہ مرنے کے بعد اللہ کا باغی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا. تو یہ ساری آیاتیں اور واقعات زندوں کو سنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تم سمجھ جاؤ. فرعون تو تباہ ہو گیا, اس کی قوم تو تباہ ہو گئی. قرآن نے کہا حالانکہ انی سلطانیہ ماغنا انی مالیہ, یہ قیامت کے دن پکار اٹھیں گے کہ ہماری بادشاہی ہلاک ہو گئی, ہماری دولت ہمارے کام نہ آئی. تمہارے کے لیے یہ واقعات ہمیں اس لیے سنائے ہیں، چاہے کوئی چھوٹا ہے یا کوئی بڑا غریب ہے یا کوئی امیر، عامی آدمی ہے یا کوئی فوجی اور پولیس مین اور حکومت کا آدمی، سب کو جھنجھوڑ کر بتایا گیا ہے کہ غرور سے باہر آؤ، تکبر، کبریائی، بڑا ہونا تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے سوا باقی سب چیزیں چھوٹی ہیں، ان کے اندر عز اور ان کی ساری بھری ہوئی ہے، وہ مخلوق ہے، مملوک ہے، غلام ہے، سوالی ہیں، منگتے ہیں، فقیر ہیں، اللہ کی ذات کے محتاج ہیں، اور مالک کے نظام کے سامنے، تقدیری نظام کے سامنے وہ مجبور ہیں، بے بس ہیں، یہ ہے اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کی حقیقت۔ تو اس لیے کسی کے اندر یہ گھمنڈ اور غرور اور تکبر اور فخر یہ نہیں ہونا چاہیے، جب کسی آدمی کے اندر تکبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، فخر نہیں ہوتا، تو وہ اللہ کے سامنے جھک جھک جاتا ہے، مٹ مٹ جاتا ہے، بچ بچ جاتا ہے، پھر اس کے دونوں جہاں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ، ہاں مرد ہیں یا عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں یا جوان ہیں، غریب ہیں یا امیر ہیں، جن کے دلوں میں، دماغ میں تکبر اور غرور اور فخر اور ایسی بری صفات ہے، تو وہ کبھی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اللہ ان کو دنیا میں عذاب دے دے یا مرنے کے بعد عذاب دے دے۔ رب العالمین اس لیے فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی فدعا ربہ انا ہاؤلاء قوم مجرمون، یا اللہ یہ فرعون اور فرعون کی ساری قوم یہ تو تیرے باغی ہیں، یہ تو جرم پہ جرم کرنے والے، رب العالمین کی طرف سے حکم آیا فاصلے بے عبادی لیلن انکم متبعون، رات کا ایک حصہ بھی باقی ہو کہ ان اپنی قوم کو، میرے بندوں کو ملک مصر سے نکال کر باہر چلے جاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر شہر مصر چھوڑ کر یہ باہر چلے گئے۔ جب صبح نمودار ہوئی تو یہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے تو سمندر ہے اور پیچھے فرعون اور فرعون کا لاؤ لشکر ہے، وہ گھبرا گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے جب سے تو آیا ہے ہمارے اوپر پریشانیاں پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اب دیکھو وہ فرعون اور فرعون کا لاؤ لشکر آ رہا ہے، آگے دریا ہے، پار جانے کا کوئی راستہ نہیں، انا لمدرکون، انہوں نے ہمیں تلاش کر لیا، ہمیں پا لیا، اب ہماری سکہ پوٹی کر دیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا انکم متبعون، تمہارے پیچھے یہ لوگ آئیں گے، چھوڑیں گے نہیں تمہیں۔ لیکن یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ جب تم دریا سے نکل جاؤ خشک راستوں سے تو اسی حالت میں تم دریا کو چھوڑ کر جاؤ گے، فرعون اور فرعون کا لاؤ لشکر جب آئے گا اور دریا کے پیٹے میں داخل ہو جائے گا تو رب العالمین آرڈر دے گا اور دریا کا وہ پانی جو تودوں کی شکل میں برف کے بلاکوں کی طرف جو بالکل منجمد ہو کر بڑے بڑے ٹیلے بن گیا تھا، جب اللہ ان کو آرڈر دے گا تو فوراً پانی بہ نکلے گا اور یہ سارے غرق ہو جائیں گے. انہم جند مغرقون، یہ ایک بہت بڑا لاؤڈ لشکر ہے جو ان کو غرق کر دیا جائے گا. اب وہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم اپنا عصا پھینکو دریا پہ مارو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پر مارا اور وہ پانی خشک ہو گیا. 12 راستے بن گئے، 12 ہی قبیلے تھے، ہر ایک راستے سے گزر گیا. جب یہ دوسرے کنارے میں پہنچے، اتنے میں فرعون پہنچ گیا تھا، ان کو یہ سمجھ بھی نہ رہی کہ یہاں تو دریا بہتا تھا، آج دریا کہاں ہے. تو انہوں نے بھی گھوڑے دوڑا دیے. جب دریا کے پیٹ میں پہنچ گئے، دریا کے درمیان میں آ گئے، تو مالک نے حکم دیا، دریا کا پانی بڑے جوش و خروش سے بہنے لگا اور وہ فرعون اور فرعون کا لاؤ لشکر غرق اور تباہ برباد ہو گیا. یہ مالک الملک نے تمہارے سامنے یہ واقعہ کیوں بیان کیا ہے؟ اللہ کہانیاں سناتا ہے؟ علیہ اللہ کیا قرآن کہانیوں کی کتاب ہے؟ نہیں. یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ تم میں سے کوئی بھی فرعون بننے کی کوشش نہ کرے، تمہارے میں سے کسی کے دل میں تکبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے. اگر تمہارے اندر بھی تکبر اور غرور اور اس قسم کی کوئی گندگی پائی گئی تو پھر تم بھی نہیں بچ سکتے اللہ کے عذاب سے. اپنے دلوں کے اندر جھانکو اور اس تکبر اور غرور سے اپنے آپ کو پاک کر لو. عالم کو علم کا تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے. ہنر مند کو بعض اوقات اپنے ہنر کا غرور ہوتا ہے، دولت مند کو دولت کا غرور ہوتا ہے، بادشاہ کو اپنے بادشاہت پر غرور ہوتا ہے، کسی افیسر کو اپنی سیٹ کا غرور ہوتا ہے، کسی زاہد کو اپنی عبادت پر غرور ہوتا ہے، کسی سخی کو اپنی سخاوت پر غرور ہوتا ہے. تو یہ سارے غرور انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں. اس لیے اسلام ہر ایک انسان کو سبق سکھاتا ہے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، جوانوں کو بھی، کہ تم اپنی روش کو، زندگی کے ہر لمحہ کو، رات کو اور دن کو، اپنی بات کو، لہجے کو، دیکھنے کو اس انداز میں اپناؤ کہ تمہاری ہر چیز سے عز اور انکساری معلوم ہو. مٹ مٹ جانا، بچ مٹ جانا، تمہاری ہر حرکت اور سکون سے معلوم ہو، اور اللہ کے تابعدار بن جاؤ، پھر تو بچ جاؤ گے. اور اگر تمہارے اندر کسی قسم کا کوئی غرور آیا تو پھر تم نہیں بچ سکتے. تم نے دیکھ لیا کہ فرعون اور فرعون کے لاؤ لشکر کو، سب کو اپنے گھر سے، اپنے محلہ سے، اپنی کوٹھی اور بنگلوں سے نکال کر دریا میں آ کر غرق کر دیا، اور فرعون کو نہ اپنا لاؤ لشکر بچا سکا، نہ اپنی دولت بچا سکی، نہ اس کو بادشاہ بچا سکی. بلکہ رب العالمین نے ایک اور فیصلہ فرمایا، الیوم ننجیک ببدنک کا، فرمایا آج کے دن ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے تیرا یہ وجود عبرت کا سبق بن جائے، دیکھنے والے تیری اس لاش کو دیکھ کر کانپ کانپ جائیں کہ اتنے بڑے حسین ملک مصر کا یہ بادشاہ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہلواتا تھا آج دیکھو اس حالت میں یہ پڑا ہوا ہے. سی ڈی بنانے والوں نے سی ڈی بنائی ہے جس میں انہوں نے دکھایا ہے اور ساتھ ساتھ بتایا بھی ہے کہ اتنے صدیوں تو یہ اسی دریا کے پانی میں پڑا رہا. حالانکہ تجربات یہ بتاتے ہیں کہ پانی دریا کے پانی میں اگر کسی انسان کو اور اس کی لاش کو اگر ڈال دیا جائے تو بس فوراً اس دریا کی مخلوق اس کو کھا جاتی ہے. لیکن اللہ نے جو کہ فرمایا تھا کہ تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تو فرعون کا بدن محفوظ رہا, اس کو کسی چیز نے منہ بھی نہیں لگایا. پھر اتنا مصیبت بھی نہیں ہو گیا کہ وہ جوڑ جوڑ اس کے کھل جائے, گوشت پوشت اس کا گل کر ریزہ ریزہ ہو جائے. مالک الملک نے یہ بھی نہیں ہونے دیا. تم اگر کسی پہاڑی علاقے میں گئے ہو, وہاں کسی دریا کو چلتے ہوئے دیکھا ہے تم نے, تو وہاں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے پتھر دریا میں پڑے ہیں, کوئی کالے رنگ کا, کوئی سفید, کوئی کسی اور رنگ کا. پانی جو وہاں سے گزر رہا ہے تو ایسا پانی نے اس کو تراشا ہے کہ تم کہو گے کہ یہ تو کسی مشین سے اس کو تراشا گیا ہے. پانی کا بار بار ہر دن رات اس پتھر سے گزرنا بھی پتھر کو کریب دیتا ہے. لیکن اس فرعون کی لاش سے کئی سال پانی گزرتا رہا لیکن کہیں بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. پھر لوگوں نے اس کو اٹھا کر مصر کے اندر رکھ دیا تاکہ دنیا آئے اس کو دیکھے. آج بھی اس کی لاش مصر کے عجائب گھر میں ہے. سی ڈی میں انہوں نے دکھایا ہے کہ یہ ہے وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا. تو اس لیے اللہ کے بندو, یہ دنیا نہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. کل من رہے افان, اس زمین پر جو کچھ ہے ایک دن فنا ہو جائے گا. اور نہیں, دنیا تکبر اور غرور کی جگہ ہے. اور نہیں, انسان کے یہاں آنے کا مقصد اعلی لباس, اعلی کھانا, اعلی مکان, اعلی کوٹیاں, اعلی بنگلے, اعلی سواری, اس مقصد کے لیے انسان کو اللہ نے نہیں بھیجا. انسان کو تو مالک نے بھیجا ہے اپنی عبادت, اپنی تابعداری کے لیے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن آج یہ انسان دنیا کی طلب میں, دنیا کے حرص میں اتنا دیوانہ ہو گیا ہے اور اتنا مغرور ہو گیا چار ٹکوں کے اندر کہ اس کو نہ موت یاد ہے اور نہ ہی اس کو قیامت یاد ہے, نہ حساب کتاب یاد ہے, نہ جنت کی طلب اور نہ جہنم سے بچنے کا اس کے کوئی دل و دماغ میں پروگرام ہے. اس کا پروگرام تو صرف یہ ہے کہ دولت زیادہ سے زیادہ جمع ہونی چاہیے اور عیش و آرام کی زندگی گزارنی چاہیے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب سے یہ انسان اللہ کا باغی ہو گیا ہے, جب سے یہ انسان اللہ کا باغی ہو گیا, اس وقت سے اس انسان کے اندر مالک الملک نے عجیب و غریب بیماریاں پیدا کر دی. یہ چلتا پھرتا ایک ڈھانچہ تو ہوتا ہے, لیکن بیماری اس کو کھا چکی ہوتی ہے. جس عیش اور آرام و لطف و لذت کا یہ منتظر تھا, جس کے متعلق اس کا یہ خیال تھا کہ میں عیش و آرام کی زندگی گزاروں گا, لیکن کیا خاک اس کی عیش و آرام سے زندگی گزرے گی کہ ڈاکٹروں نے اس کے اوپر یہ اعلی چیزیں کھانے اور پینے والی بند کر دی ہیں. سندھ کے ایک بہت بڑے زمیندار پلیجو, جو اللہ کی ذات کا بھی منکر ہے, داریہ ہے, اور تمہاری اسمبلی میں وہ ہمیشہ ہی قومی اسمبلی میں وہ ممبر بنتا ہے, اس نے کہا کہ اگر اللہ ہوتا تو مجھے پکڑ لیا ہوتا جب میں اللہ کو مانتا نہیں ہوں, میرا رزق بند کر لیا ہوتا. اتفاق سے وہاں ہندو حکیم بیٹھا ہوا تھا, سندھ میں ہندو بہت ہے. اس نے اس سے کہا کہ جناب والا, میں آپ کے چہرے سے کچھ معلوم کر رہا ہوں کہ آپ کو شوگر ہے. کہتا جی. انہوں نے کہا مجھے یہ بھی کچھ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ دل کے بھی مریض ہیں. کہتا جی ہاں. تیسرا اس نے یہ کیا کہ آپ کے ڈاکٹر نے آپ کے لیے جو خوراک مقرر کی ہے وہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے یہ چنوں کا چھلکا اور آٹے سے نکلنے والی بھوسی, یہ میرا غذا جو مقرر کیا ڈاکٹروں نے. تو ہندو حکیم نے کہا کہ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ ہوتا تو میرا رزق بند کر لیتا, اللہ نے تو تیرا رزق بند کر لیا ہے. یہ بھوسی اور یہ چنوں کا چھلکا تو گدھے کھاتے ہیں, لیکن اللہ نے تیرے سے انسانوں والی ساری غذائیں چھین لی اور تجھے جانور کی طرح گدھے کی غذا تیرے لیے مقرر کر دی. اب تو کس منہ سے کہتا ہے کہ اگر اللہ ہوتا تو میری روزی بند کر لیتا, مالک نے تیری روزی بند کر لی, دیکھو کتنی تیری بھینسیں ہیں لیکن تو دودھ نہیں پی سکتا, ملائی نہیں کھا سکتا, کوئی میٹھی چیز تو استعمال نہیں کر سکتا, کوئی فروٹ استعمال نہیں کر سکتا میٹھا. حالانکہ مالک ہوتا خالق لکم ما فی الارض جمیعا, ارے انسان اس زمین پر جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے پیدا کیا. آئی سب کہاں ہیں؟ تو رب العالمین نے تو یہ سارے فروٹ اور سارے میوہ جات, سارے اناج اور ساری سبزیاں اور ساری میٹھی چیزیں اللہ رب العزت نے تو انسان کے لیے بنائی تھی. جب سے یہ انسان اللہ کا باغی ہو گیا, مالک الملک نے اس کے وجود کے اندر ایسی بیماریاں پیدا کر دی کہ اب یہ نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ کچھ پی سکتا, لیکن اس کو سمجھ پھر بھی نہیں آئی. یہ پھر اسی طرح غرور اور تکبر میں مست ہے, ورنہ تو اگر اس کے اندر ایک دو انکساری آتی, انکساری ہوتی تو یہ سوچ سوچ کر کہ مالک مجھے کیا ہو گیا, میرے سے ساری چیزیں چھین لی گئی, مجھے ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا گیا, میری ساری قوا ختم ہو گئی, آنکھوں کی نظر جانے والی, میدے کی ہضم کی طاقت ختم, انتڑیوں کے ہضم کی طاقت ختم. ایک بیماری کیا, یہاں تو درجنوں بیماریاں لگ گئی مجھے, بجائے میں فروٹ میوہ جات کھانے کے سارا دن میں یہ گولی اور کیپسول کھاتا رہتا ہوں. تو یہ قوم پر ایک عذاب ہے. تمہارے مورخین لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی بادشاہ نے ایک حکیم بھیجا, کہ جاؤ وہاں مسلمانوں میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو ان کا علاج کرو. وہ پورا سال وہاں رہا, سال کے بعد وہ واپس چلا گیا. بادشاہ نے پوچھا آپ کو تو بھیجا تھا وہی رہنا ہے اور علاج کیا تھا, اس نے کہا سال پورا گزر گیا میرے پاس تو کوئی مریض ہی نہیں آیا. جب کوئی مریض ہی نہ ہو تو وہاں آخر وہ ڈاکٹر کیا کرے. اس وقت یہ حال تھا, اور آج کوئی آدمی ایسا نہیں جو مریض نہ ہو. اس وقت کوئی مریض نہیں تھا, آج کوئی تندرست نہیں ہے. یہ اللہ کا غضب, اللہ کا قہر, اللہ کی پکڑ اس طرح اس قوم پہ آئی, لیکن قوم پھر بھی نہ سمجھی. یاد رکھو دنیا کی نجات چاہتے ہو اور آخرت چاہتے ہو تو پھر آپ کو اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑنا پڑے گا, ورنہ تو قرآن سنو. مالک کہتا ہے جاؤ لوگوں مصر شہر کے اندر جاؤ, اس کے ارد گرد گھومو, کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیا فاکہین. یاد دنیا والوں مصر جا کر دیکھو, جہاں آج کوئی آدمی کوئی مرد آپ کو نظر نہیں آئے گا وہاں, لیکن ان کے شیش محل اور تاج محل, اعلی شان کوٹھی اور بنگلے, اعلی شان صوفہ سیٹ, اعلی شان کلینے, اعلی شان آبشارے اور چشمے, اعلی شان کھیتے کھیت اور باغات اور بے شمار نعمتیں جن کو یہ چھوڑ کر آ گئے ہیں, اور مالک نے ان کو دریا کے اندر غرق کر کے ہمیشہ کے لیے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا ہے. اب تاج محل تو ہے لیکن وہاں بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے. گل و گلزار وادیاں تو ہیں لیکن ان سے کوئی لطف اندوز ہونے والا نہیں ہے. باغات پھلوں سے لدے ہوئے ہیں لیکن کوئی پھل کھانے والا نہیں ہے. کھیت کے جہاز لدے ہوئے ہیں لیکن کھیت کو کوئی اٹھانے والا اور کھانے والا نہیں ہے. اللہ کے بندو, یہ ہے دنیا کی حقیقت, یہ ہے بادشاہ کی حقیقت. اسی طرح قارون جو بہت بڑا جاگیردار تھا, قرآن مجید بتاتا ہے کہ اس کے اتنے خزانے تھے, اتنے مکان خزانوں سے بھرے ہوئے تھے کہ ان مکانوں کو وہ جو تالے لگاتا تھا اور ان کی جو چابیاں اکٹھی ہوتی تھیں وہ ایک آدمی نہیں اٹھا سکتا تھا, وہ ایک جماعت اٹھاتی تھی اور وہ بھی تھک تھک جاتی تھی. اب اندازہ لگاؤ کتنے تالے ہوں گے, کتنے مکان ہوں گے. لیکن مالک فرماتا ہے وخسفنا بہ وبدارہ, ہم نے قارون کو بھی زمین کے اندر دھنس دیا اور اس کے خزانوں کو بھی زمین کے اندر اتار دیا. انہی خزانوں کے پیچھے دوڑتے ہو تم, اسی بادشاہ کے نشے میں تو پاگل ہو گئے ہو, اسی پائی پیسہ کے لیے تم نے حلال اور حرام کی ساری حدیں مٹا ڈالی. تم دو نمبر تین نمبر چار نمبر چیزیں بنانے لگ گئے, حالانکہ تمہارے ہمارے پیارا نبی کے سامنے فرمایا تھا من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ کیا جس نے ملاوٹ کی وہ میری امت کا فرد ہی نہیں. آج اس کی امت کا حال یہ ہے کہ وہ دو نمبر چیزیں بنا کر ملاوٹ کر کے بڑے فخر سے بیچتے ہیں اور بہت بڑی دولت اکٹھی کرتے ہیں. اگر ان کو یہ حدیث سنا دی جائے تو کہتے ہیں کیا ہو گیا پھر, ہم اگر نبی اسلام کی امت کے افراد نہ رہے تو کیا ہو گیا, دنیا میں تو عیش و آرام کر رہے ہیں لیکن دنیا میں بھی یہ عیش و آرام نہیں کر رہا, اس کی دنیا بھی غارت ہو گئی آخرت بھی غارت ہو گئی. اللہ فرماتا ہے جب یہ لوگ غرق کر دیے گئے فما بقت علیہم السماء, اللہ اتنی نفلی پانی کے اندر غرق ہو گئی, نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. وما کانوا منذرین, اور یہ ایسے لوگ تھے جن کو کچھ اور عمر دے کر مہلت نہیں دی جاتی تھی. وَلَقَدْ أَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, یہ اللہ کا کام ہے, یہ فرعون اور فرعون کا سارا لاؤ لشکر اور فرعون کی قوم اور فرعون کی افرادی قوت کا یہ نعرہ تھا کہ ہم ان بنی اسرائیل کو بھون کر کھا جائیں گے, لیکن ہوا سارا اس کے برعکس کہ فرعون اور فرعون کی ساری کابینہ, فرعون کے سارے اہلکار یہ غرق کر دیے گئے اور پورے مصر اور پورے ملک مصر کو بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا گیا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے. یہی ہوتا ہے, نور علیہ السلام کو وہ دھمکیاں دیتے تھے بلکہ ہر نبی کو ہمیشہ ہر قوم نے کہا لنرج و منا کا, چھوڑ دے اس دین کی تبلیغ ورنہ ہم آپ کو سنسار کر ڈالیں گے, پتھر مار مار کر آپ کی ہڈیاں اور گوشت چورا چورا کر دیں گے. یہ شیخیاں بکھارنے والے, چند دن چند راتیں گزری, اللہ کا عذاب آیا, اللہ کے نبی بچ گیا اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے اس کے ساتھ ہی بن گئے, اور وہ جو انبیاء السلام اور مومنین کو اپنا نوالا بنانا چاہتے تھے وہ اللہ کے قہر اور غضب کا نوالا بن گئے. اس لیے لوگوں, آج جس دور میں تم زندہ ہو یہ وہی وقت ہے, یہ وہی لوگ ہیں, وہی نظریہ, وہی عقیدہ جو آج سے پہلے مشرکین کا تھا, لیکن یہ اتنا مستانہ ہو گیا. امیر تو کیا امیر, غریب بھی جو سارا دن گلیوں سے کاغذ اکٹھے کرتا ہے وہ بھی اتنا مغرور ہو گیا کہ اس کو بھی نہ موت یاد ہے, نہ جہنم یاد ہے, نہ قیامت یاد ہے, نہ حساب کتاب یاد ہے. تو مالک نے یہ واقعات آپ کے سامنے اس لیے رکھے کہ تو سیدھا ہو جا, ورنہ تو کوئی وجہ نہیں کہ تجھے غرق نہ کر دیا جائے. اور پھر یاد رکھ لو, اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کے مستانے اور دیوانے, یہ عورتیں فیشن کی دیوانیاں, کیسے دنیا بدلتی ہے. مجھے یاد ہے پہلے اخباروں کے پہنچے اتنے بڑے ہوتے تھے کہ عورت کی انگلیاں چھپ جاتی تھیں, اب پہنچے بالکل تنگ ہو گئے کہ پنڈلی کے ساتھ چمٹے ہوتے ہیں. پہلے مجھے یاد ہے کہ عورت کا قمیض اتنا لمبا ہوتا تھا کہ موٹی پنڈلی تک اس کی لمبائی پہنچتی تھی, آج اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ اس کی رانیں بھی نہیں چھپتی. پہلے قمیض یہ کھلے کھلے قمیض پہنا کرتی تھی عورتیں,
آپ اتنا تنگ پہنتی ہیں کہ ان کا انگ انگ نظر آتا ہے. یہ ساری تبدیلی کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ دنیا میں میں خوبصورت نظر آؤں، دنیا میں میں بہت بڑی پڑھی لکھی اور تہذیب اور تمدن کی واقف سمجھ آؤں، دنیا میں میرا لباس اور میری شان اور میری ہر چیز نرالی نظر ہو، لیکن کبھی کبھی قرآن حکیم کی آیاتوں پر بھی نگاہ ڈالنے کر یہ تیرا تنگ پجامہ اور تیرا تنگ قمیص، یہ سر سے اٹھنے والا دوپٹہ اور گلے میں پھنس جانے والا، اس نے یہ بھی تجھے بتایا ہے کہ آج کے نخرے ختم ہو جائیں گے، آج کی یہ تیری خوشیاں یہ ختم ہو جائیں گی. اس وقت کو یاد کر جب ان شجرت الزقوم طعام الاثیم، قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ فیشن کی دلدادہ، شرک و کفر کی دیوانیاں اور دیوانے، مشرکین کے ساتھ گہری دوستی رکھنے والیاں اور رکھنے والے، جب کل اللہ رب العزت ان کو جہنم میں ڈال دے گا، جب ان کو بھوک لگے گی تو ان کو تھوڑی کھانے کو دی جائے گی، زقوم کھانے کو دی جائے گی بجائے بھوک مٹانے کے. قرآن کہتا ہے جب وہ پیٹ پہ پہنچے گی، یغلی فی البطون کا غلی الحمیم، ایسے وہ جوش مارنا شروع کر دی جیسے ہانڈی میں پانی ابر ابر کر گرتا ہے، بجائے اس کے اس کو سکون آتا کہ میں نے غذا کھا لیا ہے اور بھوک مر گئی، اب مزہ آئے گا، آرام آ جائے گا. لیکن مالک بتاؤ خزو ہو، پکڑ لو اس کو، فاتلو الى سوائل جہنم، فرشتوں اس کو جہنم کے درمیان میں چھوڑ کر آ جاؤ. یہ سب کو برداشت ہو جائے گا؟ یہ زقوم کھا لیں گے لوگ اور ان کو جگڑ کر جہنم کے درمیان میں چھوڑ دیا جائے گا؟ کر لیں گے برداشت؟ قرآن کہتا ہے یسکا بیمار سبیل، اس کو پیپ پینے کو دی جائے گی، پی لے گا یہ انسان پیپ، کتے لو سیابو منار، جہنم کے آگ کے کپڑے تیار کر کے اس کو پہنائے جائیں گے. آپ ہمیں سنا دیکھو، ہاں جہنم کے آگ کے شعلے اس کے بار بار کو اپنے لپیٹ میں لے لیں گے، جب اس کا گوشت جل کر کوئلہ ہو جائے گا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ فرماتا ہے اس کو جہنم سے نکال کر کسی ورک شاپ میں نہیں لے جائیں گے کہ اس کے کوئلہ شدہ وجود کو اتار دے اور نیا وجود اس کے اوپر چڑھا دے، نہیں. فرمایا وہی جہنم میں کھڑے کھڑے اس کے وجود کو ہم بدل دیں گے تاکہ ایک سیکنڈ کا بھی عذاب کے اندر کمی نہ آئے. اور قرآن مجید دوسری کا فرماتا ہے ولو مقام من حدید، ان کے لیے لوہے کے بہت وزنی ہتھوڑے ہوں گے، ودان ہوں گے، فرشتے اپنی پوری قوت کے ساتھ اس انسان کو، اس مرد کو، اس عورت کو، اس نواب زادے کو، اس مہور چودھری اور خان کو ماریں گے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ہو جائے گا برداشت. حدیث میں آتا ہے نبی صاحب فرماتے ہیں اس کے اوپر بچھو چھوڑ دیے جائیں گے، یہ اس کو ہر وقت کاٹتے رہیں گے، ڈستے رہیں گے. بچھو کی زہر کے متعلق فرمایا کہ وہ بچھو اگر ایک بار اس زمین کے اوپر اپنا زہر چھوڑ دے، زمین ساری جل کر خاک ہو جائے اور اس سے کھیت پیدا ہونا بند ہو جائے. وہ بچھو جو ایک بار زمین کو ڈس دے، زمین ساری جل کر راکھ ہو جائے اور اس کے اندر قوت کھیتوں کی پیدا کرنے کی ختم ہو جائے. ارے بد نصیب انسان، ارے مردوں عورتوں، وہ بچھو ایک بار نہیں ہزاروں بار یہ ڈسے گا. زمین کو ایک بار ڈسے تو جل کر راکھ ہو جائے، اور تجھے روزانہ ہزاروں بار ڈسے اور تجھے کوئی پرواہ بھی نہ ہو. اس طرح سے فرماتے ہیں سانپ چھوڑ دیے جائیں گے اس اوپر، یہ تو ہر وقت ڈستے رہیں گے، اس کی بوٹی بوٹی کھا جائیں گے. وہ بھی اگر زمین پر ایک بار اپنا زہر چھوڑ دے تو زمین بیکار ہو جائے. لوگوں یہ قرآن ہے، قرآن یہ اخبار کی خبر نہیں ہے کل اس کی تردید آ جائے گی، یہ ڈائجسٹ نہیں ہے، یہ تمہارے کسی بندی کی بات نہیں ہے، یہ تمہارے کسی مولوی کی تقریر نہیں ہے، یہ تمہارے کسی سیاستدان کا بیان نہیں ہے. جو حقیقت سے دور ہو، یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جو ہر بات حقیقت پر مبنی پیش کرتی ہے. لیکن آج کسی کو خوف نہیں ہے، دین کی بات کرو کہتے جاؤ 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 اپنا کام کرو، ہمیں اپنے دین کی بات مت سناؤ. لیکن یاد رکھ لو، آج نہیں سنتے ہو تو کل ضرور دل کے کانوں سے سنو گے. سما سبو فاقلا سی من اللہ بالحمیم، فرشتوں کو آڈر ہوگا، یہ آپ کے اندر تو پہلے بھی جل رہا ہے، پینے کے لیے اس کو پیپ دی جا رہی ہے، کھانے کو اس کو زکوم دی جا رہی ہے، لیکن اب تم پانی گرم کرو، زبردست گرم، اور اس کے سر پہ امید دو. جب پانی اس کے وجود پہ پڑے گا، سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سارا گوشت پوست انتڑیاں میدا جگر اور لب لبا سب گر جائے گا اور پانی کے اندر بہ جائے گا. ارے انسان، واقعی تو اتنا بڑا طاقتور ہے، یہ سب کو برداشت کر لے گا، سب کچھ سہ جائے گا تو؟ اور پھر فرشتے کیا کہیں گے؟ زب لو عذاب کے مزے لے لو، انکا انت العزیز الکریم، دنیا میں تو بہت ہی بادشاہ تھا، بہت بڑا ایم پی ایم ایل اے بنا ہوا تھا، بہت بڑا خان اور چودھری اور ملک تھا، تیری نگاہ ہی نہیں کسی پر پڑتی تھی، اپنے سوا کسی کو انسان بھی تو نہیں سمجھتا تھا. اللہ کا باغی، اب دیکھ یہ پینے کو زکوم دی جا رہی ہے، پینے کو پی دی جا رہی ہے، کھانے کو زکوم دی جا رہی ہے، کپڑے آگ کے دیے جا رہے ہیں، اور نہ بچھونا آگ کا دیا جا رہا ہے. بچھو تجھے کاٹ رہے ہیں، سانپ تجھے ڈس رہے ہیں، جہنم کی آگ تجھے جلا کر کوئلہ کر رہی ہے. اب اس سارے مزے لے، دنیا میں تجھے ہوش ہی نہیں تھا کہ کم از کم میں اتنا تو سوچ لوں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں. واہ جی واہ، مالک نے صاف کہہ دیا کہ تجھے میں نے اس لیے یہاں بھیجا ہے کہ تو زمین میں جا کر میرا تابعدار بن جا. اب عورتوں مردوں کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا تابعدار کیسے بن جاتا ہے. ان سے کہو کہ نماز جنازہ کی دعا سناؤ تو ان کو کچھ نہیں آئے گی، ان سے کہو دعا قانون سناؤ تو نہیں آئے گی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور کون سے نماز کے فرض اور کون سی نماز کی سنتے ہیں. کیونکہ اس کو دنیا سے تو فرصت ہی نہیں ملتی, اتنا بھی پتہ نہیں اس مرد اور عورت کو کہ اس میں جنابت کیسے کیا جاتا ہے. کہلانے کو یہ مسلمان کہلاتا ہے, مرے گا تو سب کہیں گے بابا جنتی, بابا جنتی, اما بہشتی, بھائی جنتی. لیکن اما کا معائنہ تو کیا ہوتا, سروے تو کیا ہوتا, اما کو تو کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا تھا, اس کو تو نماز بھی سیدھی نہیں آتی تھی. بحث میں وہ ہی رہیں گے جن کو دین کا کوئی ایسا پتا بھی نہ ہو. اگر تم یہ کہو کہ نہیں تم زیادتی کر رہے ہو تو تم مجھے بتاؤ کہ دین کی سمجھ اور بوجھ ہوتی تو کوئی دوزخ نکالتا, گھوڑے کو کوئی پوچھتا اور پھر گھوڑے کے نیچے سے اپنے بچے کو لے کر گزرتی اور پھر گھوڑے کے دم کی, گھوڑے کے سم کی مٹی لے آتی. اگر دور رہتا تو عورتیں ریچھ کے بال اکھیڑ لیتی ہیں یا وہ جو ریچھ والا ہوتا ہے اسے کہتی تھوڑے سے بال دے دو ریچھ کے. اگر دین ہوتا تو ریچھ کے بال لیتی یہ عورت, اگر اس کے پاس دین ہوتا تو یہ ٹونے اور ٹوٹکے کرتی. کبھی دیکھا ہوگا تو اپنی گلی میں بیٹھی ہوتی ہے, ایک ٹونا ٹوٹکا کر رہی ہوتی ہے اور دوسری کروا رہی ہوتی ہے, ادھر سے آئی لگی ہوتی, ادھر سے آئی لگی ہوتی, ادھر سے آئی لگی ہوتی, ادھر لگی ہوتی, ادھر لگی ہوتی بچے کے, اور یہ اس کا ٹونا کر کے علاج کیا جاتا ہے. اسلام کی یہی سمجھ ہے, الو بیٹھ جائے گھر کے بندھیرے پر یا کسی درخت پر تو کہتے ہو اس کو اڑاؤ, اس کی آواز سے ہم سارے مر جائیں گے. اسلام کی سمجھ ہوتی تو یہ الو کو مارنے والا سمجھتا. تمہیں یاد ہے یا نہیں, پچھلے سالوں میں یہاں تمہارے ملتان میں گائے پھر رہی تھی, بڑی موٹی تازہ گائے, ایک نہیں تھی کئی گائے تھی, اور یہ قوم کلمہ پڑھنے والی ان کو مٹھائیاں کھلا رہی تھی, چارہ دے رہی تھی, ان کی گردوں میں جیبیں لٹکی ہوئی تھی, ان میں 50 کا نوٹ ڈال رہی تھی. ارے اس گائے کو کیوں نوٹ ڈال رہے ہو, کہتا یہ گائے خود تمہاری قسمت بدل جائے گی. ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کیوں کی گئی, کیا ضرورت تھی تقسیم کی؟ تقسیم تو اس لیے کی گئی کہ گائے کے پوجنے والے بنیا سے ہماری جان چھوٹ جائے, لیکن ہم ادھر آ کر بھی وہی گائے پوجنے شروع کر دی. اگر ہم نے گائے پوجنی تھی تو وہاں سے یہاں کیوں آئے, خون کیوں, دریا کیوں بہی, کھیت لاشوں سے کیوں ہٹ گئے؟ ہمارے ڈاکٹر سے کہتے تھے کہ ہمیں میری ڈیوٹی لگی اس کیمپ میں جہاں ہندوستان سے لوگ پاکستان آنے والے آتے اور وہیں قیام کرتے تھے. کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ہماری بوڑھی ماؤں کی رانیں کٹی ہوئی ہیں, میں نے دیکھا کہ ہماری بیٹیاں اور بہنوں کی چھاتیاں کٹی ہوئی ہیں, اور میں نے اس گناہگار نے وہاں پٹیاں کی, پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہاں کے سکھوں اور ہندوؤں نے ہماری چھاتیاں کاٹ کر ان کو دھاگے میں پرو کر بازار میں لٹکایا ہوا ہے. یہ سب کچھ ہم نے اپنے اوپر کیوں ظلم کیا؟ یہاں آ کر بھی گائے پوجنی تھی تو وہاں تو پہلے پوجی جا رہی تھی, یہاں آ کر اگر گھوڑا پوجنا تھا تو گھوڑا وہاں بھی موجود تھا, یہاں آ کر اگر ہم نے قبر پوجنی تھی تو قبر وہاں بھی موجود تھی, یہاں آ کر ہم نے تاڑیاں نکالنا تھا تو تاڑیاں یہاں کلام نے بڑی جاری کا جلوس نکالنا تھا تو یہ وہاں بھی ہو سکتا تھا جلوس.
اگر ہم نے یہاں کا طویل لکھنے تھے اور طویل پرما رکھنا تھا تو بہمن بھی طویل لکھتے تھے. میں نے اپنے بچپن میں میں نے دیکھا, اس وقت پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی, کہ عورتیں ایک ہندو بہمن کے پاس جاتی تھی ان سے طویل لکھواتی تھی. تو بہمن بھی طویل لکھتا تھا اور دوسرا تو بہمن بھی طویل لکھتا تو کون سا فرق پڑتا تھا. اسلام جن کو نصیب ہوا, جن کو قرآن نے رضی اللہ عنہم کہہ دیا, جن کو قرآن نے آنے والی قیامت تک نسلوں کو نسلوں کے لیے بطور نمونہ پیش کیا, مجھے دکھاؤ ان کی زندگی میں تازیہ نکلتا تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں نکلتا تھا تازیہ. تم کہو گے نہیں جی حسین کی شہادت تو بعد میں ہوئی, تو ان کا بیٹا زین العابدین جب بڑا ہو گیا اور جوان ہو گیا کیا وہ اپنے باپ کا تازیہ نکالتا تھا؟ وہ صحابہ جن کو قرآن زندگی ہی میں خوشخبری سناتا ہے رضی اللہ عنہم, کیا صحابی ہو؟ اللہ راضی ہو گیا تم سے, وہ اسلام کہا ہے. اس اسلام میں قبریں پکا ہوتی تھیں, اس اسلام میں دربار ہوتے تھے قبروں پر, اس اسلام میں قبروں پر چادریں ڈالی جاتی تھیں, اس اسلام میں قبروں پر پھول ڈالے جاتے تھے, اس اسلام میں قبروں پر دیے جلائے جاتے تھے, اس اسلام میں قبروں پر خوشبو عطر سینٹ ڈالے جاتے تھے, اس اسلام میں قبر والے کو سجدہ کیا جاتا تھا, اس اسلام میں قبر سے کھا کے شفا کے طور پر مٹی اٹھا کر دنیا لے جاتی تھی. کس اسلام میں تم ہو؟ کون سا اسلام تم نے قبول کیا؟ ایک کتاب میں میں نے پڑھا ایک عالم تھا دیوبندی, مر گیا, اس کو دفن کر دیا گیا, اس کی قبر بن گئی. اس شہر میں بخار کی وبا پھیل گئی, ہر گھر والا بیمار بخار میں, تو کسی نے جا کر اس مولوی صاحب کی قبر سے تھوڑی سی مٹی پھیڑی اور پانی میں گول کر پی گیا. جھوٹ کہنے والے کا کہنا یہ ہے کہ اس کو شفا ہو گئی. دوسرے کو بتایا, چنانچہ سارا شہر اور علاقہ ابڑ پڑا, ادھر مٹی کھوج رہا, وہی پی رہا ہے, کوئی گھر لے جا رہا ہے, کوئی ادھر لے جا رہا ہے. ہمسائے نے کہا تھا لو یہ قبر اکھڑتے اکھڑتے اس کی مٹی اٹھتی 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 نیچے تک چلی گئی. اب قریب تھا کہ اس کی لاش نظر آنے لگ جائے, کسی نے اسے بیٹے سے جا کر کہا ارے باقی قبر کو دیکھا ہے؟ لوگ تو اس کی ساری مٹی اکھڑ کر دے گئے, اب تھوڑی سی مٹی پڑی ہے, اگر کسی نے یہ بھی پھیر لی تو تیرے باپ کی لاش تو سامنے نظر آئے گی, جلدی کر وہاں جا کر کوئی مٹی ڈلوا. تو وہ گیا اور وہاں جا کر ریڑھی یا جس چیز سے بھی مٹی لاتے تھے لوگ, اس نے وہاں ڈلوا دی اور پھر اس کو پر کر دیا, لیکن پھر مٹی کو اٹھانے والے تو موجود تھے. دوبارہ پھر مٹی لوگوں نے اٹھا لی اور پھر گڑا پڑ گیا. پھر کسی نے کہا ارے تیرے باپ کی قبر پھر اکھیڑ لی گئی اور گڑا پڑ گیا, نیچے تیرے باپ کی لاش نظر آنے والی ہے, اس نے پھر مٹی ڈلوائی. اصحابہ کا یہی اسلام تھا؟ جب دوسری بار بھی مٹی اٹھ گئی تو اس نے کہا تیرے باپ کی, پھر انہوں نے کہا بس چھوڑو, قبر پہ آیا باپ کی قبر پہ, سن اپنے دین کو جو تجھے دین دیا گیا ہے, جو تیری کتابوں میں دین لکھا ہوا ہے, جو صبح شام تیرے سامنے بیان کیا جاتا ہے. وہ باپ کی قبر پر آیا, اسے غصے میں آ کر کہتا ہے ابو جان اپنی اس شفا کو بند کرو ورنہ تو میں مٹی نہیں جلواؤں گا اور دنیا تیری لاش بھی اٹھا کر لے جائے گی. اس دن کے بعد اس نے شفا اپنی بند کر دی. اسلام یہی سبق دیتا ہے
قرآن یہی بتاتا ہے ظالموں سارا کفر اور شرک ساری بدعت ساری بے حیائی اور بے شرمی تم نے اس کو دین بنا لیا اور اللہ کے پاس دین کو تم نے ایسا کسی گلے میں دبا دیا کہ تلاش کرنے والے کو ملنا بھی مشکل ہو گیا. اس لیے ہمارے تمہارے سامنے کبھی فرعون کی غرقابی کا بیان کرتا ہے, کبھی نمرود کی تباہی بیان کرتا ہے, کبھی قارون اور اس کے سارے خزانے کا زمین میں دست جانے کا ذکر کرتا ہے, کبھی قوم عاد کی تباہی تمہارے سامنے پیش کرتا ہے, کبھی قوم ثمود کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہے, کبھی نوح علیہ السلام کی مشرک قوم جس کے لیے مالک نے یہ عذاب مقرر کیا زمین کو آڈر دیا وہ نیچے سے پانی اگل رہی ہے, آسمان کو آڈر دیا وہ اوپر سے پانی برسا رہا ہے. اتنا پانی جمع ہو گیا زمین پر کہ مکانوں کی چھتوں پر جو تھے لوگ اس پانی والے عذاب نے ان کو چھتوں پر نہیں چھوڑا, وہاں غرق کیا. جو درختوں پر چڑھے ہوئے تھے پانی ان کے پیچھے گیا اللہ کا عذاب اور وہاں جا کر ان کو غرق کر دیا. پہاڑی پر چڑھ گئے تھے لوگ. نوح علیہ السلام کے بیٹے کا قرآن نے خصوصی ذکر کیا, وہ پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا, آگے آگے انسان ہے پیچھے پیچھے اللہ کا عذاب ہے, آگے آگے مشرک ہے پیچھے پیچھے اللہ کا عذاب ہے, آگے آگے پانچ ولیوں کا پجاری ہے پیچھے پیچھے اللہ کا عذاب ہے, آگے آگے جانے والا پانچ ولیوں کی قبروں کا پجاری ہے اور اس کے پیچھے جانے والا اللہ کا عذاب ہے. وہ قبر کو پوجے تو عذاب آ جائے, یہ قوم قبر کو پوجے تو مسلمان بن جائے. اس لیے ہوش میں آؤ, یہ دنیا چند روزہ ہے, آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی. اور آج کل موتیں بھی عجیب آ گئی, ہائے ہائے, جیسے ہم ویسے موت. ہم نے اللہ کی بغاوت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, اللہ کے ساتھ شرک میں ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی, اور یہ سارا کیا کرایا تیرے مولوی اور پیر کا ہے, اس شیخ الحدیث اور شیخ القرآن اور شیخ التوراۃ کا ہے, انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اللہ رب العزت نے ہماری موتیں بھی علیحدہ بنا دی. جی بازار میں خاتون گئی ہوئی ہے, بازار میں بچے گئے ہوئے, بازار میں بوڑھا سفید ری بابا گیا ہوا ہے, بازار میں نوجوان گئے ہوئے, جی دکاندار ہیں, مسافر ہیں, راہی ہیں, خود کش حملہ کرنے والا بٹن پہ ہاتھ رکھتا ہے خود بھی اڑ جاتا ہے اور اس قوم کے افراد کے بھی چیتڑے اڑا دیتا ہے. لاش بھی نہیں ملتی. یہ موت اب تیرے لیے اور میرے لیے مقرر ہو گئی ہے. پہلے بھی کبھی ایسے موتیں آیا کرتی تھی, یہ اس لیے آئی موتیں کہ تیرے جیسا اس دور میں اور پچھلے گزرے ہوئے ادوار میں کوئی باغی نہیں ہے. اللہ اکبر. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون. واہ میرا اللہ, عذاب کیا جا رہا ہے. فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ذوق نواز صاحب جو ہے عذاب کے بنے بنے لو. ایئر کنڈیشن کی زندگی گزارنے والوں ذرا جہنم کی تپش کے بھی مزے لو. اعلی شان روح افزا پینے والوں, جامع شیری پینے والوں ذرا پی پی کر بھی مزے لو. روح افزا پینے والوں ذرا کھولتے ہوئے سامنے پیلے ہوئے کو بھی پی کر مزہ لو. سانپ ڈانٹ رہے ہیں, بچھو کاٹ رہے ہیں, اور اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے. زک انکا انت العزیز الکریم, ذرا مزے لو، تو تو بہت ہی بڑا اچھا تھا، بڑا ہی شاہ تھا تو. ان ہاضی ما کن تم بہی تم ترون، یہ وہی جہنم ہے، یہ وہی زکوم ہے جو آپ کو کھلائی جا رہی ہے، یہ وہی پیپ ہے جو آپ کو پلائی جا رہی ہے، ارے یہ وہی سانپ اور بچھو ہے جو آپ کو کاٹے جا رہے ہیں، ارے یہ وہی جہنم ہے جو آپ کو جلا کے کوئلہ بنا رہی ہے، ارے جس کے اندر تجھے شک تھا اور دنیا میں یقین ہی نہیں آتا تھا تمہیں، آج جاؤ ذرا کون سے بات کرو تو کیا کہہ دے، چھوڑو چھوڑو آئے گی جہنم تو دیکھا جائے گا. کیوں یہ کہتا ہے کہ پیر نے اس سے کہا تو میرا مرید ہے، میں آپ کو بحث کے اندر داخل کروا کے دم لوں گا. یہ تمہارے شاہ رخ کے نالے میں بیٹھا ہوا ہے، لوگ جا کے اس کے پاس وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے تین تخت لگیں گے، ایک اللہ کا تخت، ایک اللہ کے رسول کا تخت، اور درمیان میں میرا تخت. لوگوں کو کہتا ہے مجھے پہچان لو، تب قیامت کے دن کہیں بھول نہ جاؤ، اللہ جہنم کا فیصلہ کرے گا تو میں آپ کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف اگر فیصلہ کریں گے تو میں سفارش کر کے آپ کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا. اب جب یہ پیر کہہ دے کہ جہنم میں نہیں جانے دوں گا، اس کو ضرورت کیا ہے تو وہ شراب چھوڑ دے، اس کو ضرورت کیا ہے کہ وہ زنا چھوڑ دے، جنت کی ٹھیکے داری تو اس نے لے لی ہے، اس کو ضرورت کیا ہے کہ اللہ کو مان لے، اس کو ضرورت کیا ہے کہ نماز پڑھے، اس کو ضرورت کیا ہے کہ جمعہ پڑھے، اس کو ضرورت کیا ہے کہ غیر عورت پر اپنی نگاہیں نہ گاڑے، اس کو ضرورت کیا ہے کہ دو نمبر کی چیزیں نہ بنائے، اس کو ضرورت کیا ہے کہ وہ جوا نہ کھیلے. یہ سارے جرائم، یہ ساری ڈکیتیاں اس طرح مولوی اور پیر نے ان کو سکھائی ہیں، ورنہ تو انسان تھوڑا سا خوف آ جائے یہ کام کام جاتا ہے، یہ لرز لرز جاتا ہے. کسی نے کہا حافظ آئے گا اپنی برادری کی درخواست بھی لے جائے گا، عالم آئے گا وہ ساری برادری کو لے جائے گا، پیر آئے گا وہ سارے مریدوں کو لے جائے گا، ارے کلندر آئے گا وہ سارے اپنے جتنے دندوں کو لے جائے گا، ارے علی آئے گا سارے شیعہ علی کو لے جائے گا. بس جب سب کو لے جانے والے موجود ہیں تو پھر یہ گائے نہیں پوجیں گے تو کیا پوجیں گے، یہ ہانڈی نہیں پوجیں گے تو کیا پوجیں گے، بتاؤ تو صحیح لوگوں، معاذرہ تو کرو. اصحاب کرام کا اسلام اور اس قوم کا اسلام ایک ہے، تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ جہنم، یہ وہ قیامت اور یہ وہ موت جن کو تم مانتا ہی نہیں تھا. اگر مانتے ہیں تو کتنے تک زبان، ہاں یار اللہ بچائے یار، جہنم بڑی بری جگہ ہے یار، بس اللہ اپنے عذابوں سے بچائے. بھائی عذابوں سے یوں ہی بچائے، صرف کہنے سے بچائے، تم کچھ بھی نہ کرو، اس کے دین کا بیڑا غرق کرتے رہو، اس کے نبی کی سنت کو چاہے کھڑا کر کے ذبح کرتے رہو. عورتوں کا ایسا لباس پہناؤ کہ وہ ننگی ہو جائے، مرد سارے لپنگے بن جائے، اور پھر یہ جہنم بڑی بری تھی، اللہ بچائے، ایسا بچ جاؤ گے؟ ایمان کا نام نہیں ہے، پتہ نہیں ایمان کسے کہتے ہیں، دین کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں غسل جنابت کیسے ہوتا ہے، اور پھر جنت میں ان کو جگہ بھی نہیں. چھوڑ دو اپنے اپنے دھوکہ دینے کو، تمہیں مولوی نے دھوکہ دیا، پیر نے دھوکہ دیا، اور تیسرے نمبر پر تو خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا، نہ تو قرآن پڑھتا ہے نہ تو قرآن سنتا ہے، نہ تو نبی صاحب کی سیرت کی کتاب پڑھتا ہے اور نہ ہی نبی صاحب کی سنت پر تجھے عمل کرنے کا کوئی شوق ہے. اور یاد رکھو آج سے 1400 سال پہلے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا ایک وقت آئے گا وقت کہ یہ میری امت کہلانے کو تو کہلائے گی مسلمان، لیکن اس کا عقیدہ، کردار، اقوال، افعال، اٹھنا بیٹھنا اسی طرح ہو گیا جیسے یہودیوں کا. یہودی عورت صبح کو نکلتی ہے تو ہاتھ میں سیر کو تو کتا لے کر چلتی ہے. آج تم بھی ہمارے پاکستان میں دیکھو گے کہ اس قوم کی عورتیں بھی صبح سیر کو نکلتی ہیں تو ساتھ کتا ہوتا ہے. انگریز بھی اپنی سیر کو نکلتا ہے تو کتا ہاتھ میں لیتا ہے، اور یہ ہمارا چودھری بھی جب نکلتا ہے تو کتا ہاتھ میں لیتا ہے. شرام بے شرائم، درام بے درائم. فرمایا جیسے ایک ہاتھ کی بالش دوسرے ہاتھ کی بالش کے برابر ہے، ایک ذرا دوسری ذرا کے برابر ہے، اسی طرح یہ میری امت کے لوگ عیسائی اور یہودی کے ساتھ اس طرح برابر ہو جائیں گے. اس لیے تم نے قوم کا مزاج دیکھ لیا، یہ ہر اس چیز کو پسند کرتے ہیں جس کو عیسائی اور یہودی پسند کرتے ہیں. جو لباس وہ پسند کرتے ہیں تو وہ لباس پسند ہے، جو کھانے کا انداز وہ کرتے ہیں تو وہی کھانے کا انداز ہے. وہ شادیوں میں اور دعوتوں میں کھڑے ہو کر کھاتے ہیں تو یہ بھی اب کھڑے ہو کر کھاتا ہے، وہ چلتے پھرتے کھاتے ہیں، ایک روپیہ ادھر سے لیا، ادھر ادھر سے لیا، اس میز کے پاس چلا گیا، ادھر سے لے لیا. جیسے جانوروں کو چھوڑ دو نا گھاس میں، وہ بھی ایسا کرتے ہیں. تو چونکہ انگریز جیسے کھاتا ہے یہ بھی ویسے کھاتا ہے. جیسے انگریز کی شادی، اس مسلمان کی بہو بیٹی اور بیٹے کی شادی، کس چیز میں فرق ہے؟ وہ عیسی علیہ السلام کو پوچھتے ہیں تم ہر ننگے دھرنگے سے لے کر ایک سچے ولی تک تم پوچھتے ہو. وہ مائی مریم کو پوچھتے ہیں، تم مائی پاک دامن کو پوچھتے ہو. وہ مائی مریم کو پوچھتے ہیں، تم مائی سپورا کو پوچھتے ہو. وہ مائی مریم کو پوچھتے ہیں، تم مائی فاطمہ کو پوچھتے ہو. وہ مائی مریم کو پوچھتے ہیں، تم ہیر جگماری کو پوچھتے ہو. وہ مائی مریم کو پوچھتے ہیں، تم رابعہ بصری کو اپنا کلندر مان کر پوچھتے ہو. عیسائی تم ہو یا عیسائی وہ ہیں؟ وہ ایک عورت کو پوچھتے ہیں، تم درجنوں عورتوں کو پوچھتے ہو. وہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں، اور تم سچے جھوٹے پاگل ملنگ ننگے دڑنگے سب کو پوچھتے ہو. زندہ کو پوچھتے ہو، مر جانے والے کو پوچھتے ہو، تانا ان کو دیتے ہو کہ یہ اسلام کے منکر ہے. تانا تم پر فٹ ہوتا ہے کہ تم اسلام کے منکر ہو. اس لیے مالک فرما رہا ہے کہ دنیا میں تو نہیں مانتا تھا قیامت کو، دنیا میں تو جہنم پر نگاہ نہیں جھیلتی تھی تیری، اور دنیا میں جنت کو تو نہیں مانتا تھا. ایک مرزائی مربی سے میری بات ہو گئی، تو چلتے چلتے جنت پر جہنم پر جب پہنچے تو وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ نے جہنم کو کیا سمجھا ہے؟ میں نے کہا وہ تو اللہ کا قرآن بتاتا بہت بڑا عذاب ہے. کہتا تھا وہ تو ہسپتال ہے، ہسپتال جیسے ان ہسپتالوں میں مریض نہیں داخل کیے جاتے اور وہ علاج کرتے ٹھیک ہو جاتے پھر ہسپتال سے چلے جاتے، وہ بھی جہنم بھی ہسپتال ہوگا، اس میں ان مجرموں کو داخل کر دیا جائے گا، بوتلے بوتلے ٹیکے ویکے لگیں گے، جب یہ تندرست ہو جائے گا تو نکال لیا جائے گا. تو میں نے کہا اچھا یہ نقشہ تصور تو ہوا جہنم کا، تو جنت کو بتا. کہتے واہ تم نے کیا سمجھ لیا کہ آرام سے وہاں بیٹھے رہیں گے اور پکی پکائی مل جائے گی. میں نے کہا قرآن تو ایسے کہتا ہے، چھوڑو وہاں بھی حل چلانے پڑیں گے، وہاں بھی کارخانے لگانے پڑیں گے، وہاں بھی جوتے سینے پڑیں گے، وہاں بھی درزی بننا پڑے گا، محنت کرو گے تو ملے گا نہیں تو کچھ نہیں. میں نے کہا یار پھر ایسی جنت سے ہم تو رہے بھائی، وہ تمہیں ملے. ان المتقین فی مقام امین. اور سنو تسلیم کا دوسرا روپ دیکھو، جو اللہ کو ایمان رکھنے والے ہیں ہر کس کے کفر سے اتفاق، اور پھر کیا کرتے عمل کرتے دیکھ، تب تو متقی بنے گا نا. ہر گناہ سے بچ کر ساری نیکیاں کرتے، ان کو بہت بڑے امن والے مکان میں داخل کیا جائے گا. کون سا امن والا مقام؟ یا اللہ فی جنات, اس کو باغوں میں داخل کیا جائے گا. کیسے باغ؟ عیون, جس کے اندر جگہ جگہ سے چشمے ابل رہے ہوں گے. واہ, آپ سارے چل رہی ہوں گی, وہ ان کو داخل کیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ یلبسون من سندس, ان کو ریشمی لباس, باریک ریشم کا لباس ان کو پہننے کے لیے دیا جائے گا, اور موٹے اصلی ریشم کی ان کی نیچے بچھانے کی قالینیں بنیں گی. متقابلین, فرمایا بیستوں کی بناوٹ کا انداز یہ ہوگا کہ بیس کے اندر جو ان کے لیے تخت بچھائے جائیں گے وہ ایسے ہوں گے کہ ہر بیٹھنے والا جب بیٹھے گا تو ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے, جیسے گول دیرے میں تم چار پائی بچھا دو, ادھر والا ادھر والے کی طرف رکھے, ادھر والے ادھر دیکھ رہا ہے, سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے. متقابلین, ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اللہ, وزوجناهم بحور عین, پھر ان مردوں کی ہم شادیاں کریں گے. کس کے ساتھ؟ جس کو قرآن حور کہتا ہے, جس کو قرآن عین کہتا ہے. عین کا معنی کیا ہے؟ آنکھ. کہا دوسرا حسن تو علیحدہ بات ہے, اس کی آنکھ ہی عجیب ہوگی, اتنی موٹی, اتنی حسین, اتنی خوبصورت کہ بس آدمی تو اس کی آنکھ ہی کو دیکھتا رہے گا. کیا خیال ہے؟ یہ حور نہیں چاہیے, یہ بارات نہیں چاہیے, جن کے نیچے پانی, نیچے پانی, شہد, دودھ, شرابیں, طہور کی نہریں بہتی ہوں, یہ نہیں چاہیے. تو یوں ہی مل جائیں گی. مشرک کو تم نہیں چھوڑتے ہو, شادیاں خلاف شرع کرتے ہو, فوتگیوں پر سنت کو ذبح کر دیتے ہو, اور ہر برے آدمی سے تمہاری دوستی اور تمہارے گرانے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء, اے ایمان والو, یہ تمہارے بھی دشمن ہیں, ہمارے بھی دشمن ہیں, ان کے ساتھ دوستیاں, برادری, یارانے بند کرو. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین, اس وقت یہ بہشت میں داخل ہونے والے جوان, ہمت, بہادر, یہ جو مانگیں گے وہی پھل موجود ہوگا. قرآن مجید دوسری جگہ کہتا ہے یہاں تمہارے باغوں کا ایک موسم کا پھل ختم, دوسرے موسم کا پھل, وہاں ہر موسم کا پھل موجود ہوگا اور کوئی پھل کبھی نہیں ختم ہوگا. لا یذوقون فیہا الموت, فرمایا وہاں موت ووت نہیں آئے گی, وہی موت جو تمہیں دنیا میں آ چکی, بس موت ختم. حدیث میں آتا ہے رب العالمین موت کو اپنے سامنے لا کر لوگوں کے سامنے اس کو ایک دمبے کی شکل میں دے کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور دکھایا جائے گا کہ جنتیوں تم ہمیشہ جنت میں رہو گے, موت کو مار دیا ہم نے, اور جہنمیوں تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے, موت کو مار دیا ہم نے. اس لیے قرآن کہتا ہے جہنمیوں کے لیے لا یموتون فیہا ولا یحیا, لا یموتون فیہا ولا یحیا, نہ یہ وہاں مرے گا نہ زندہ رہے گا. الا الموتۃ الاولی, پہلی موت جو تمہیں دنیا میں آ چکی, اب دوبارہ موت نہیں آئے گی. وبکا و عذاب الجحیم, اور مالک کا احسان دیکھو کہ تم کفر شرک سے ایمان پاک لے آئے, تم نے دن رات کوشش کر کے نیکیاں کر لی, گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا اور تم متقی بن گئے. تو رب العالمین فرماتے ہیں ہم اللہ نے تمہیں عذاب سے بچا لیا, فضل من ربک, یہ تیرے رب کا فضل ہے, یہ تیرے رب کا احسان ہے کہ اس نے تجھے عذاب سے بچا لیا اور تجھے جنات تجری من تحتها الانہار عطا فرما دی. جی ذالک هو الفوز العظیم. تو کیا سوچا؟ ارے چار کارخانے لگ جائے نا مزہ آ جائے, ارے چار مربع زمین کے مل جائے تو کیا ہی پوچھنا, ارے چار دکانیں اگر غلہ منڈی میں کھل جائے تو بس پیسوں سے بادشاہ تم کھیلتے رہو. جی اگر سدھانت مل جائے تو کہنا ہے کیا, ارے وزارت مل جائے تماشا ہے کہ اللہ بڑھتا ہے یہ سب تمہارے جو معیار ہیں کامیابی کے یہ معیار غلط ہیں. معیار کامیابی کا تو یہ ہے کہ تم جہنم سے بچا لیے جاؤ اور تمہیں جنت کا داخلہ مل جائے. ذالک ہو الفوز العظیم, یہ ہے بہت بڑی کامیابی. دوسری جگہ مالک یہ فرماتا ہے فمن زوجا من النار, جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا, وادخل الجنہ, جس کو جنت کا داخلہ دے دیا گیا, فرمایا فقط فاز, یہ کامیاب ہو گیا. اس لیے اللہ کے بندو چھوڑو اس دین کو جو تم نے اپنایا ہوا ہے, پیچھے دروازہ روک کر کے دیکھو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دور, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایمان اور عمل, اس کے اصحابہ کرام کا ایمان اور عمل, وہ اس کو اپنا لو, پھر دنیا بھی تمہاری کامیاب آخرت بھی. اگر تم ایسا نہیں کرو گے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المؤمنین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.